ایران اپنے اعتقاد کی بنیاد پر ایٹمی اسلحہ کا مخالف ہے، پاسداران انقلاب کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یوم ولادت، ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں جشن۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کے لیے سزائے موت کا اعلان، مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں جشن ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے دلی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ظالم و جابر اور تسلط پسند نظام سے وابستہ حکومتوں اور بین الاقوامی لٹیروں کو اسلامی انقلاب کے پیغام کا مخالف بتایا ہے۔
منگل کو فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر پاسداران انقلاب کے اعلی افسران، سابق کمانڈروں اور کارکنوں نے تہران میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں یوم ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا معنوی مقام و مرتبہ عقلوں کی قوت ادراک اور زبانوں کی قوت بیان سے بالاتر ہے، لیکن ان ہستیوں کی زندگی بشریت کے لیے جاویداں عملی نمونہ ہے۔ آپ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی 55 سالہ بابرکت زندگی اور تقریباً 20 سالہ دور امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ہارون کے پیدا کردہ گھٹن کے ماحول میں حقیقت اسلام، تفکر ولایت اور مکتب اہل بیت رسول کو ایسی گہرائی اور گیرائی کے ساتھ بیان فرمایا اور پھیلایا کہ عامر وقت کی خونخوار حکومت اس کے مقابلے میں عاجز رہی اور اپنے پہلے کے منصوبے کے برخلاف آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدردانی کی اور انقلابی جینے، انقلابی باقی رہنے اور ثبات قدم کو اس انقلابی فورس کی نمایاں خصوصیات میں شمار کیا اور اس کو اسلامی انقلاب کے پیغام کا محافظ قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ظالم و جابر اور تسلط پسند نظام سے وابستہ حکومتوں اور بین الاقوامی لٹیروں کو ملت ایران کے اسلامی انقلاب کے پیغام کا مخالف بتایا اور فرمایا کہ تسلط پسند طاقتوں اور ان سے وابستہ حکومتوں کی 3 بنیادی پالیسیاں ہیں: جنگ افروزی، غربت پھیلانا اور بدعنوانیوں برائیوں کو عام کرنا، اور اسلام ان سب کا مخالف ہے اور یہی مخالفت اسلامی انقلاب کی دشمنی کی اساس ہے۔ آپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ گزشتہ 34 برسوں کے دوران دشمنوں کی تمام سازشوں اور اقدامات کا اسی بنیادی مسئلے کے دائرے میں تحلیل اور تجزیہ کیا جانا چاہیے، فرمایا کہ ایٹمی معاملے کا بھی اسی نقطۂ نگاہ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ ہم امریکہ یا اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں بلکہ اپنے اعتقاد کی بنا پر ایٹمی اسلحے کو قبول نہیں کرتے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے تو یقیناً ہم خود بھی اس کی فکر میں نہیں ہیں، لیکن ایران کے مخالفین کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چند ممالک دراصل یہ نہیں چاہتے کہ ایٹمی توانائی کے شعبے میں ان کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو جائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے علاقے کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خطے کی حالیہ حوادث سے اسلامی دنیا کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ راہ سے واقف نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حالات اسی طرح باقی نہیں رہیں گے اور بے مثال اسلامی بیداری اپنا کام کر کے رہے گی۔
ایران سمیت آج دنیا بھر میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات اور محافل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مشہد مقدس میں جہاں حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک واقع ہے، عام تعطیل ہے اور پورا شہر خوشی اور مسرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جگہ جگہ رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں اور مختلف مقامات پر چراغانی بھی کی جا رہی ہے۔ بارگاہ رضوی کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں رنگین قمقموں اور لائٹوں سے سجایا گیا ہے۔ بارگاہ رضوی کے تمام صحن زائرین سے بھرے پڑے ہیں اور ہر طرف سے درود، سلام اور قصیدہ خوانی کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ جشن کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز گزشتہ روز ہوا تھا، جب ایک پروقار تقریب کے دوران ذریعہ مبارک کی چادر اور گنبد طلائی پر نصب سبز پرچم کی تبدیلی عمل میں آئی۔ اس قدیم اور روایتی تقریب میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ قوم المقدسہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک میں بھی جشن کی خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور لاکھوں کی تعداد میں عاشقان اہل بیت آپ کے حرم میں جمع ہیں۔ لکھنؤ میں خورشید ولایت کے زیر عنوان ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے خادمین کے ایک وفد نے بھی شرکت کی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
حضرت امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے لکھنؤ میں خورشید ولایت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکا نے اپنے تقاریر سے فرزندان توحید کے جذبہ ایمانی کو تازہ کیا۔
حضرت امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے لکھنؤ میں اہل بیت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قدیمی لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے میں خورشید ولایت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے خصوصی وفد نے شرکت کی۔ اس پر مسرت موقع پر علماء اور دیگر مہمانوں نے سیرت امام رضا علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے ان کے فروغ کے لیے دی گئی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ اس موقع پر ہندوستان اور ایران کے بہتر رشتوں کو تعلیمی، ثقافتی اور تجارتی پہلوؤں سے بھی مزید بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس محفل پرنور میں فرزندان توحید کی خاصی تعداد نے شرکت کی اور اس موقع پر امام باڑے کی سجاوٹ بھی قابل دید رہی۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹورک، لکھنؤ۔
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مولانا عبدالقادر کو سزائے موت سنا دی ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے جماعت اسلامی کے 65 سالہ رہنما کو یہ سزا جنگی جرائم کے مقدمے میں سنائی ہے۔ اس سے پہلے انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے منگل کو اپنے فیصلے میں سزائے عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈھاکے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد جماعت اسلامی کے طرفداروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں، جن کے دوران تشدد کی خبریں بھی ملی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق چٹاگانگ میں مشتعل مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ہے، جن میں پولیس کی کئی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چٹاگانگ میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی اور لاٹھی چارج کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے تصادم میں بہت سے افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسی طرح کے مظاہرے دارالحکومت ڈھاکے اور دیگر شہروں میں بھی ہونے کی خبر ہے۔ دوسری جانب حکومت نے جنگی مجرمین کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کا بل پاس کر کے منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ تمام لوگ جنہیں جنگی جرائم کے مقدمات میں قصوروار قرار دیا جا چکا ہے، 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ اقدام جماعت اسلامی کو ملک کے سیاسی میدان سے باہر کرنے کے لیے کیا ہے۔ امریکی بحریہ کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن میں بحریہ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر فائرنگ کے واقعے میں حملہ آور سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ پیر کو پیش آیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کی آواز سنائی دینے کے بعد متعلقہ ادارے حرکت میں آ گئے اور عمارت کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پولیس اور ایف بی آئی نے بھی کارروائی میں حصہ لیا۔ انسداد دہشت گردی ٹیم عمارت میں داخل ہوئی۔ اس وقت تک فائرنگ میں 12 افراد مارے جا چکے تھے، جبکہ جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ ہلاک ہونے والے حملہ آور کی شناخت ایرن الیکس کے نام سے ہوئی ہے، جو نیوی کے دفاتر میں ایک آئی ٹی کمپنی کی جانب سے نئی مشینوں کی تنصیبات کا پرائیویٹ کانٹریکٹر تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور کو 2 سال پہلے اپنے ہی فلیٹ میں فائرنگ کرنے کے الزام میں نیوی سے نکال دیا گیا تھا۔ تاحال اس واقعے کو دہشت گردی قرار نہیں دیا گیا ہے، تاہم صدر اوباما نے اس کو بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ اوباما کا کہنا تھا اب امریکی فوجی اپنی سرزمین پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ امریکی صدر نے اس واقعے پر افسوس کے اظہار کے لیے جمعے تک واشنگٹن ڈی سی میں قومی پرچم سرنگون رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایران کی ایٹمی پالیسی کو آئی اے ای اے کے ساتھ دو جانبہ اعتماد سازی اور باہمی تعاون پر استوار بتایا ہے۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے پیر کی شام ویانا میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے 97 عام اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اگر گروپ 5+1 بھی ایران کی طرح ایٹمی معاملے کو حل کرنے کے لیے ارادے اور خلوص سے نیت سے کام لے اور آئندہ مذاکرات میں 1-1 کی پالیسی مد نظر رکھے تو مستقبل کے بارے میں اچھی امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایٹمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے این پی ٹی کے دائرے میں پرام ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے اسرائیل کے این پی ٹی میں شامل ہونے اور اس کی تنصیبات پر آئی اے ای اے کی نگرانی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کے بعض مستقل اراکین کی حمایت کے باعث صہیونی حکومت این پی ٹی، آئی اے ای اے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ عام تباہی کے اسلحے بنانے، رکھنے اور ان کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے منگل کے روز ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اس بات پر زور دیا کہ ایران عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا سخت مخالف ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے اسلحے رکھنے اور ان کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے بارے میں اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی رپورٹ کے بارے میں کہا کہ اس رپورٹ میں کیمیائی اسلحے کے استعمال ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی کہ یہ اسلحے کس نے استعمال کیے ہیں۔ بنابراین اس سلسلے میں ایسے تجزیہ و تحلیل سے گریز کرنا ضروری ہے جن سے غلط ماحول اور فضا تیار ہو۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ کیمیائی اسلحے پر پابندی کے کنونشن میں شام کی شمولیت یقیناً ایک مثبت قدم ہے، لیکن تشویش بعض حکومتوں جیسے صہیونی حکومت کے اس کنونشن میں شامل نہ ہونے کی بات پائی جاتی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے شام کے بارے میں روسی تجویز کا بین الاقوامی برادری کی جانب سے خیر مقدم کیے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو روس کی تجویز اور جنیوا معاہدے کے مطابق جنگ سے دوری کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تہران کو امید ہے کہ ہر قسم کی انتہا پسندی سے جو علاقے اور عالمی معاشرے کو اس رخ پر ڈال سکتی ہے جس سے واپسی ممکن نہ ہو، بچتے ہوئے اعتدال پسندی کا رویہ اپنایا جائے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے صدور کے درمیان خطوط کے تبادلے کے بارے میں کہا کہ یہ خط ڈاکٹر حسن روحانی کے انتخاب پر مبارکباد کے لیے تھا، جس کے جواب میں صدر مملکت نے شکریہ کے ضمن میں مختلف موضوعات کے تعلق سے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران اور امریکی حکام کے درمیان ملاقات کے امکان کے بارے میں کہا کہ امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور اگر ملاقات کا کوئی پروگرام بنا تو یہ ملاقات گروپ 5+1 کے دائرے میں ہوگی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شام میں دمشق کے مضافاتی علاقے غوطہ شرقیہ میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پیر کی شام اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش کی اور پھر نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ 21 اگست کو غوطہ شرقیہ میں کیمیائی حملہ ہوا اور اس حملے میں سارین گیس کا استعمال کیا گیا۔ بان کی مون نے کہا کہ جائے وقوع سے حاصل کیے گئے 85% نمونوں میں کیمیائی ہتھیار کی علامات دیکھی گئی ہیں۔ بان کی مون نے کہا کہ حلبچہ پر صدام کے کیمیائی حملے کے بعد غوطہ کا حملہ سب سے بڑا کیمیائی حملہ ہے۔ بان کی مون نے اسی کے ساتھ شام کے بحران کے پرام اور سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جینوا 2 اجلاس کا انعقاد جلد از جلد ہو سکے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے جینوا 2 کانفرنس کے جلد انعقاد کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ رشا ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے اخضر ابراہیمی نے کہا کہ جینوا 2 اجلاس کے جلد از جلد انعقاد کے بارے میں عالمی سطح پر صلاح و مشورے کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ یہ اجلاس 2 ماہ کے اندر بلایا جا سکے گا۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ شام کے بحران کو فوجی طریقے سے حل کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بحران شام کے حل میں امریکہ اور روس کے کردار کو اہم اور بنیادی قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ عرب ممالک بھی اس حوالے سے مشترکہ موقف اپنائیں گے۔ اخضر ابراہیمی نے واضح کیا کہ شام کے بارے میں ہونے والا جینوا 2 اجلاس ہم آگیر ہوگا اور اس میں تمام علاقائی اور عالمی فریقوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے خود کو پوری طرح تیار رکھنا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے اپنی حالیہ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ بحران شام کو پرام طریقے سے حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ شام کے خلاف فوجی حملے کی دھمکیاں اور اقوام متحدہ کے قراردادیں بحران شام کے پرامن حل کی کوششوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ سرگئی لاوروف نے پیر کی شام یہ بیان اس وقت دیا جب فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان یہ اتفاق رائے ہوا کہ اگر شام معینہ وقت کے اندر کیمیائی ہتھیار بین الاقوامی نگرانی میں دینے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف اقوام متحدہ سے سخت قرارداد منظور کروائی جائے گی۔ لاوروف نے ماسکو میں نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ اگر کسی شخص کے لیے یہ بات اہم ہے کہ بار بار دھمکیاں دیتا رہے تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان دھمکیوں سے جینوا 2 کانفرنس کے انعقاد کے راستے مسدود ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سے فوری طور پر فوجی مداخلت کا مطالبہ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں ہونے والے اتفاق رائے کے سلسلے میں درست ادراک کے فقدان کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کے مطابق شام کے کیمیائی ہتھیار سن 2014 کے وسط تک عالمی نگرانی میں دے دیے جائیں گے۔ شام کو ایک ہفتے کے اندر اپنے تمام کیمیائی ہتھیاروں کی تفصیلات معائنہ کاروں کو سونپ دینی ہے اور شام نے اسے قبول کر لیا ہے۔ شام کی فوج مقبوضہ فلسطین کے ساتھ ملنے والے سرحدی علاقوں پر اپنی عملداری مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دمشق میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف حالیہ کامیابیوں کے بعد قومی فوج نے لبنان اور جولان کی بلندیوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے تاکہ ان علاقوں سے دہشت گردوں کی در اندازی اور سپلائی لائن مکمل طور سے کاٹ دی جائے۔ شامی فوج نے حال ہی میں دہشت گردوں کے خلاف زبردست کارروائی کے بعد دمشق کے نواحی علاقے شبعہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس علاقے کی سرحدیں لبنان اور اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں اور دہشت گرد گروپ اس علاقے کو شام میں در اندازی اور اسلحے کی سپلائی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل بھی شام میں حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کی اسلحہ جاتی امداد کے لیے جولان کے علاقے کو استعمال کرتا رہا ہے اور اس نے زخمی ہونے والے دہشت گردوں کے لیے طبی سہولتیں بھی اس علاقے میں فراہم کر رکھی ہیں۔ غرب اردن کے علاقے جنین پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منگل کو غرب اردن کے شہر جنین پر حملہ کر کے ایک فلسطینی کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنین پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے تھے، جن میں 19 سالہ اسلام تواسی کو صہیونیوں نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان زخموں کی شدت کے باعث شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجی جنین کیمپ پر حملے میں متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے منگل کو اسی طرح غرب اردن کے مختلف دیگر علاقوں سے بھی 10 سے زائد فلسطینیوں کو اغوا کر لیا۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی جانب سے عوام کی انقلابی تحریک کی سرکوبی کی پالیسی جاری ہے۔ مناما سے موصلہ رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں آل خلیفہ کے خلاف عوامی مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے، حکومت نے جمعیت وفاق ملی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے نام پولیس اسٹیشن میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس نوٹس میں جمعیت وفاق ملی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل خلیل مرزوق سے کہا گیا ہے کہ وہ البدی کے پولیس اسٹیشن میں حاضری دیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ نوٹس سیاسی کارکنوں کی سرگرمیاں محدود کرنے کی پالیسی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ حکومت بحرین کے مخالفین کا کہنا ہے کہ خلیل مرزوق کو یہ نوٹس سیار نامی علاقے میں ان کی 7 ستمبر کی تقریر پر جاری کیا گیا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی 14 فروری نام انقلابی اتحاد کو دہشت گرد کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کا مظہر ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے معروف عالم دین آیت اللہ شیخ حسین نجاتی کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، مگر ان کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ وہ بدستور ملک کے اندر موجود ہیں اور یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ بحرین کے ایک رہنما شیخ میسم سلمان نے کہا ہے کہ آیت اللہ نجاتی ایک قومی اور اسلامی ہستی ہیں اور انہیں ملک سے نکالنے کی کوشش قومی اتحاد و یکجہتی کو ختم کرنے کی غرض سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آل خلیفہ حکومت کی پالیسیوں کو انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے منافی قرار دیا۔ افغانستان میں عوام اور حکام کے سخت اعتراض کے باوجود امریکہ کے ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے افغان ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ڈرون طیاروں نے منگل کی دوپہر صوبہ ہلمند اور وردک میں رہائشی علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلمند میں امریکی ڈرون حملے میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسی طرح صوبہ وردک کے علاقے جختو میں ایک رہائشی علاقے پر امریکہ کے ڈرون حملے میں کم سے کم 1 فرد جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ صوبہ وردک میں 2 دن پہلے بھی امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی فوجیوں کے ہوائی حملے میں کم سے کم 6 عام شہری مارے گئے تھے۔ اور ناظرین، اب آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران اپنے اعتقاد کی بنیاد پر ایٹمی اسلحے کا مخالف ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یوم ولادت ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں جشن۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کے لیے سزائے موت کا اعلان، مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے۔ اور ناظرین، یہی آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔